إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. استقامت دین اسلام میں ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ لفظ استقامت جو ہے یہ پورے دین کا محور ہے, دین کی چکی اسی استقامت پر گھوم رہی ہے اور یہ پورے دین کی بنیاد ہے. استقامت کا معنی سیدھا ہونا, ایسا سیدھا ہونا جس میں کوئی کجی نہ ہو اور کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہ ہو, تو پھر یہ استقامت دل کی استقامت بھی ہے, عقیدے کی استقامت, عمل کی استقامت, حقوق اللہ کی ادائیگی کی استقامت, حقوق العباد کی استقامت, الغرض ہر عمل پر استقامت کا لفظ بولا جا سکتا ہے, ہر لفظ ہر عمل کے ساتھ یہ مربوط اور منسلک ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک, کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں ایک ہی بات ارشاد فرما دیجیے جو بہت ہی واضح ہو اور میری کامیابی کی بنیاد ہو, آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ تم اللہ تعالیٰ کو ماننے کا اعتراف کر لو, دعویٰ کر لو اور اس پر استقامت اختیار کر لو, وہی مکمل طور پہ سیدھا ہو جانا جس میں کسی قسم کی کجی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, لا یستقیم ایمان عبد حتى یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه, اس وقت تک کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا, مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں استقامت نہ ہو, اور دل میں اس وقت تک استقامت نہیں آ سکتی جب تک اس کی زبان پر استقامت نہ ہو. تو استقامت کا دائرہ کار انسان کا دل بھی ہے اور انسان کی زبان بھی ہے اور جسم کے سارے اعمال ہیں. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان قابل غور ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور کما حقہ تقوی اختیار کر لو, اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آگے کیا بڑھایا ہے, کیا اس کی محنت ہے, کیا اس کی کوشش ہے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے, جو آگے بڑھاؤ گے اسے اپنے سامنے کل پالو گے. تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اس کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اب جو بھی آگے بھیجنا ہے اسے دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے, اس پر غور کرو, دیکھو کہ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو کل وہ کام آ جائے گا, جو حشر کا بازار قائم ہوگا اس میں اس کی قیمت وصول ہو جائے گی, اور جو آگے پہنچا رہے ہو کل وہ اس قابل ہوگا کہ ہماری نجات پر منتج ہو جائے اور ہمیں خالق کائنات کی عدالت میں کامیابی دلوا دے. آج یہ وقت اور موقع ہے کہ اچھی طرح دیکھو اور اپنے اعمال کو آگے بڑھاؤ, کیونکہ اخروی اعتبار سے ہر عمل کے حساب کے بہت سے مراحل, ان سارے مراحل کو عبور کر کے انسان کامیاب ہوگا. مثلا ایک شخص ایک عمل کرتا ہے, حج لے لیتے ہیں, دنیا حج سے فارغ ہو کے واپس پہنچ چکی ہے اپنے اپنے گھروں میں, کسی کے پاس ایک حج ہے, کسی کے پاس 10 حج ہیں, کسی نے 50 حج کر رکھے ہیں. حج کا شوق ہونا چاہیے, سلف صالحین بہت اس کی طلب رکھا کرتے تھے. ایک محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شہدت 80 موقفا, کہ میں نے 80 بار عرفات کا میدان دیکھا ہے, میں نے 80 حج کیے. جب حج کو جاتے فارغ ہوتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ لا تکن حجتی ہذہ آخر حج, کہ میرا یہ حج آخری حج نہ ہو, اس کے بعد بھی یہاں آنے کی توفیق اور موقع عطا فرما دے. ہر سال یہ دعا کر کے لوٹتے اور اگلے سال دوبارہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا. جب 80واں حج کیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا مانگتے ہوئے شرم آ گئی اور یہ دعا نہ کر سکا, اور اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. تو سلف صالحین میں حج کا ایک شوق تھا, جستجو تھی. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ, کہ حج اور عمرے بار بار کرو, کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں, ایک گناہوں کی بخشش اور دوسرا رزق کی برکت. چنانچہ حج کے عمل کو لے لیجیے, کل جب انسان اٹھے گا قیامت کے دن. تو اس حج کے تعلق سے کس کس حساب سے گزرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو عقیدے کی بنیاد ہے, توحید کی بنیاد. اگر توحید درست نہیں ہے تو چاہے 100 حج کر رکھے ہوں, نہ ان حجوں کا کوئی حساب ہے نہ کوئی قدر و قیمت. اللہ پاک کا فرمان ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا. اگر ایک بندے کے عقیدے میں عمل میں شرک ہے تو اس کے دامن میں چاہے 100 حج ہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا, وہ سب بیکار ہیں. کیونکہ عمل کی صحت اور قبولیت ایمان کی صحت اور عقیدے کی صحت پر قائم. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس شخص کے ایمان میں خلل آ گیا اور اس کا عقیدہ کسی اعتبار سے منحرف ہو گیا, انحراف کا شکار ہو گیا, تو اس کی تمام نیکیاں برباد, اس کے حج عمرے, اس کے جہاد, فرائض, نوافل سب بیکار. تو پہلے تو یہ اساس چیک ہوگی کہ بندہ جو آ رہا ہے جس کے دامن میں نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, حج بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, جہاد بھی ہیں اور فرائض و نوافل بھی ہیں, اس کی توحید کیسی تھی. اور اگر اس میں کوئی بھی دراڑ یا خلل موجود ہوا, یہ سارے اعمال بیکار جائیں گے, برباد جائیں گے اور کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا. حج کے تعلق سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس پیسے سے حج کیا وہ کیسا ہے, اس کی کمائی کیسی. ٹھیک ہے 20, 25, 30 حج اس نے کر رکھے ہیں, عمروں کو بھی ڈھیر ہیں, مگر اس کا ذریعہ آمدنی کیا تھا, رزق اس کا کیسا تھا, حلال کا تھا, حرام کا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ ویقول یا رب یا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام فانما یستجاب له. ایک شخص حج کرنے جاتا ہے, اس کے پاؤں خاک آلود ہیں, سر خاک آلود ہے, یعنی عرفہ کے میدان میں کھڑا ہے جہاں سب سے زیادہ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل موقف کے سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ایک جو اسلوب یا ایک عالم حدیث میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے, ما اراد ہؤلاء, یہ بندے کیا چاہتے ہیں, میرے بندے دور دراز سے آئے ہیں اور سفر کر کے میرے مہمان بنے ہیں, میں ان کا میزبان ہوں, یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ اور برف اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر سب کو معاف کر دیتا. لیکن یہ شخص طویل سفر کر کے آیا, سر اور پاؤں خاک آلود ہیں, ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یا رب پکار رہے, دعائیں کر رہے, اور اسے ہر دعا پر جواب ملتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, تیرا لباس حرام کا, تیری کمائی حرام کی, تیری یہ عبادت, تیری یہ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ یہ بھی ایک اساسی نقطہ ہے کہ بندے کو, خواہ اس نے 100 حج کیے ہوں, اپنے حجوں کے تعلق سے اپنی کمائی کے حساب سے گزرنا ہوگا. اگر اس میں رزق حرام کی آمیزش ہے تو وہ قطعاً قابل قبول نہ ہوگا. معنی جس طرح توحید کی استقامت ضروری ہے, اسی طرح کاروباری استقامت بھی ضروری ہے. کوئی مشبوہ مال کا ایک درہم بھی اس میں شامل نہ ہو اور بالکل پاک, صاف ستھرا اور حلال روزی ہو جس سے حج کیا جائے یا کیے جائیں, تو وہ عند اللہ قابل قبول ہوں گے. اور وہ نتائج جو بندے کو مطلوب ہیں اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر حاصل ہوگا. تو یہ بھی ایک حساب کا مرحلہ ہوا. ثم مستقم یعنی کاروباری استقامت, اور اپنے جو ذرائع آمدن ہیں ان کی استقامت بھی ضروری ہے. ہر عمل میں بندے کو اپنی روزی کے حساب سے بھی گزرنا ہوگا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے دامن میں حج ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, ان حجوں میں اس کی نیت کو حاضر کرو. فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبل السرائر, اللہ تعالیٰ بندوں کو لوٹانے پر قادر ہے اس دن جس دن سرائر کو کھولا جائے گا. تبلا بمانا تکشف, اور سرائر سریرہ کی جمع دلوں کے بھید, دلوں کے بھیدوں کو کھولا جائے گا. یہ قیامت کا دن ہے اور یہ ایک بڑی ہولناک خبر ہے. اب یہ بندہ ہے, اس کے 20 حج سامنے رکھے ہوئے ہیں جن کا حساب و کتاب جاری ہے. ان حجوں میں اس بندے کی نیت کو نکالو, چنانچہ دلوں کے بھید نکال کر سامنے رکھے جائیں گے, فلاں حج میں یہ نیت تھی, فلاں حج میں یہ نیت تھی, فلاں نماز میں یہ نیت تھی, فلاں صدقے میں یہ نیت تھی. یہ سرائر کھولے جائیں گے ہر عمل کے ساتھ. دوسرے مقام پر فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, انسان یہ بات نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اس کو نکالا جائے گا. قبروں میں کیا ہے؟ قبروں میں انسان ہے, اسے نکالا جائے گا. اور یہ بات احادیث سے معلوم ہے کہ فرشتے ہر شخص کی نیکیوں اور گناہ لکھ رہے ہیں, دفاتر تیار ہو رہے ہیں, رجسٹر تیار ہو رہے ہیں. اور یہ لکھائی اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک بندے کی موت واقع نہ ہو جائے, اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں حمائل کر دیا جاتا ہے, اور وہ اپنا نامہ اعمال اپنی قبر میں ساتھ لے کے داخل ہوتا ہے. حصل ما فی القبور بعثر ما فی القبور, قبروں میں جو کچھ ہے اس کو نکالا جائے گا, بندہ بھی نکالا جائے گا, اور اس کے گلے میں معلق اس کے اعمال نامے بھی نکالے جائیں گے اور ان کو پھیلا دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا, ایک ایک عمل کو سامنے لایا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور جو سینوں کے راز ہیں, بھید ہیں, ان کو بھی نکالا جائے گا اور ان کو بھی جدا جدا کیا جائے گا. چنانچہ یہ اس کے حج ہیں. ان حجوں میں کیا اس کے سینوں میں راز تھے, کیا اس کی نیت تھی, کیا اس کا مقصود تھا, کیا اس کا پروگرام تھا, یہ بھی ایک کڑا مرحلہ جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے, ہر عمل کے تعلق سے, کہ اس عمل میں انسان کی نیت کیا تھی. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تمہیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ عبادت کرو اور اس میں اخلاص قائم کر لو, اللہ کی رضا جوئی کی نیت ہو, اور دنیا کی شہرت مقصود نہ ہو, دنیا کی واہ واہ مقصود نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, بلکہ اخلاص کے ساتھ ہر کام کر جاؤ. وہ کام تھوڑے کیوں نہ ہو, اللہ کے ہاں بڑی ان کی پذیرائی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور ہی خرچ کر کے. اس میں اگر اللہ کو اخلاص نظر آ جائے تو وہ ذات بہت جلدی مان جاتی ہے اور اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. لیکن اعمال صالحہ کے ڈھیر لگا دو, پہاڑ بنا دو, اگر ان میں اخلاص نہ ہو, اس کی رضا جوئی نہ ہو, ریاکاری ہو, تو سارے ڈھیر منتشر ہو جائیں گے, وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں گے اور بندے کے کسی کام نہ آئیں گے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء آئے گی, ایھا المراؤون اذھبوا الی من رأیتموہ, اے ریاکارو جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھیں ان کے پاس چلے جاؤ, کچھ ملتا ہے تو لے لو, میرے پاس کوئی جزا نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیت کی استقامت اور قلبی استقامت بھی انتہائی ضروری ہے, کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینوں کے راز کھول کر جدا جدا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ اس کی نمازیں, یہ اس کے روزے, یہ اس کے حج، کیا اس کی نیت تھی، کیا اس کا پروگرام تھا، کیا اس کا مطمع نظر تھا اور کیا اس کا مقصود تھا، وہ سب سامنے آ جائے گا. تو پھر جس طرح ایک عقیدے کی استقامت ضروری ہے، ایمان کی استقامت ضروری ہے، رزق حلال میں استقامت چاہیے، اسی طرح نیت کی استقامت بھی ضروری ہے. پیارے پیغمبر کی ایک حدیث جو قول فصل کی حیثیت رکھتی ہے، انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ سارے اعمال کا محور، قبولیت کا محور اور صحت کا محور انسان کی نیت ہے. یہ حساب ختم ہوگا، دوسرا حساب ایک اور سامنے آ جائے گا، اخروی حساب، کہ چلیں اس بندے کی نیت میں استقامت ہے، مخلص تھا، اب یہ دیکھو کہ اس کے حج وہ 20 ہوں 50 ہوں میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. جس پیغمبر کو میں نے اسوہ حسنہ قرار دیا اور قوموں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، آئیڈیل بنا کر بھیجا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یہ اسوہ تھا، نمونہ تھا پوری کائنات کے لیے، ان کی اتباع کی گئی یا نہیں کی گئی. قوم برادری، آبا اجداد یا اور دیگر مشائخ، ان کی پیروی تو نہیں کی گئی، کیونکہ ان کی پیروی دین نہیں ہے، چاہے ان کی پیروی میں آپ کو حق ہی نصیب کیوں نہ ہو جائے، اصل آپ کے دل کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے ابا حضور پڑھتے ہیں، وہ صحیح کیوں نہ ہو، مگر نیت کے فساد کی بنا پر وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کے دل میں بصیرت نہ آ جائے، یہ یقین نہ آ جائے کہ بعین ہی وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، خذو عنی مناسککم، مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو. یہ اس بات کی غماز ہے، طریقہ حج سیکھ لو، اس بات کی نشاندہی ہے کہ تمہارا حج اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک میرے طریقے کی اتباع نہ ہو. آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، بیسوں قسم کی کتابیں دیکھتے ہیں، خرافات سے بھری ہوئی، بدعات سے بھری ہوئی، لیکن سمجھانے کے باوجود لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے. کتنی واضح حدیث ہے، اور ایک کتاب شیخ البانی رحمہ اللہ کی، کہ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر، کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اول سے آخر تک، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقہ حج کو دیکھا اور بیان کیا، پورا بیان موجود ہے. لیکن نہیں، یہ ہمارے شیخ کی تعلیم کے خلاف ہے، ہمارے پیر کی تعلیم کے خلاف ہے. بیسوں قسم کی خرافات سے بھری ہوئی سیاہ کتابیں نظر آتی ہیں اور لوگ مانتے نہیں. سن لو، اس وقت تک یہ حج قابل قبول نہ ہوگا جب تک اس کی ایک ایک جزئیات جو ہیں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کے عمل اسوہ حسنہ کے مطابق نہ ہو. یہ بھی ایک کڑا مرحلہ حساب و کتاب کا، ہر عمل کے تعلق سے، معنی عمل کی استقامت، اور عمل کی استقامت کا معنی یہ کہ عمل اول سے آخر تک تمام جزئیات کے ساتھ اللہ کے حبیب کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. ورنہ فرمایا کہ ولا تبذلوا اعمالکم، اگر میرے پیغمبر کی اتباع نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، تو تمہاری ساری نیکیاں، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک بندہ اگر یہاں تک ٹھیک ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک تھی، اور سارے اعمال میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا اتباع بھی ہے، سنت کی پیروی بھی ہے، تو اس کا حساب کا مرحلہ بھی ختم نہیں ہوا. ایک مرحلہ اور ہے، جنت اور جہنم کے مابین ایک قنطرہ، جہاں اللہ تعالیٰ روک لے گا، نیکیوں کو لے کر آیا ہے، نیکیوں کو بچا کر پہنچ گیا ہے، اب یہ ایک اور کڑا مرحلہ جس کی استقامت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ حقوق العباد کا حساب دو. کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی تھی، کسی کا مال تو نہیں ہتھیایا، کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، کسی کو قتل تو نہیں کیا، کسی کے قتل میں شریک تو نہیں ہوئے،
یہ سارے معاملات حقوق العباد سے منسلک ہیں. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں خالق کائنات آئے گا ایک اعلان کرتے ہوئے ایک ندا کرتے ہوئے کہ اہل جنت اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق باقی ہے جب تک میں تصفیہ نہ کر دوں اور اس کا فیصلہ نہ کر دوں اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. تمہارے پاس گو نیکیاں ہیں اعمال صالحہ ہیں اور گو وہ جہنمی برباد ہونے والا ہے لیکن اگر اس پر بھی تمہارا کوئی حق ہے اس کا تم پر کوئی حق ہے کوئی ظلم و زیادتی ہے تو میں نے دونوں کو سامنے کھڑا کرنا ہے اور تصفیہ کرنا ہے. اس وقت تک وہ جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک دونوں کے حقوق کا تصفیہ نہ ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بہمن کہ قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ آئیں گے تو تصفیہ کیسے ہوگا کیا دے کر اپنے مقابل کو راضی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ درہم و دینار سے نہیں ہوگا بلکہ اعمال کے ساتھ ہوگا بالحسنات و سیئات نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا دونوں کو حاضر کر لیا جائے گا. اب یہ شخص جو بظاہر جنتی دکھائی دے رہا ہے اس نے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے کسی کی غیبت کی ہے گالی گلوچ سے کام لیا کسی کو لعنت دی ہے اللہ رب العزت ان سارے معاملات کو کھول لے گا. پیارے پیغمبر کی حدیث سے جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا کہ نہیں مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن نیکیوں کا ذخیرہ ہو پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں مگر وہ اس طرح آئے کہ کسی کی غیبت کی کسی کی چغلی کی کسی کو مارا کسی کا مال لوٹا. چنانچہ اللہ رب العزت اپنی عدالت قائم کرے گا وہ دیان ہے بڑا ہی عدل قائم کرنے والا بڑا ہی عدل قائم کرنے والا چنانچہ اس کا عدل قائم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اب اس ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دے گا اس مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. جو شخص نیکیاں لے کر آیا تھا وہ مفلس ہو کر جہنم کی طرف جا رہا ہے اور جو شخص نادان گناہوں کے بوجھ تلے دبا تھا وہ شخص اس کی نیکیاں لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس انسان. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حقوق العباد کے تعلق سے بھی استقامت ضروری ہے. تو کتنے کڑے مراحل اور اگر اللہ رب العزت ایک بندے کو معاف بھی کر دے اس کی تقصیروں کے باوجود اس کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بڑا غفور الرحیم ہے لیکن خالق کائنات عدل قائم کرنے والا پل صراط پر اسے اس کی سزا دے گا. گزرتے گزرتے کبھی وہ گرے گا کبھی سنبھلے گا کبھی اٹھے گا کبھی بیٹھے گا کبھی لوٹ پوٹ ہوگا اور وہ جو پل صراط کی تیر دھار ہے اس کو زخمی کرے گی. کبھی دائیں بائیں کے کنڈے اسے اپنی طرف کھینچیں گے اور کبھی دائیں بائیں کی جھاڑیوں میں اس کا پاؤں الجھے گا. اس طرح بڑے ایک عرصے کے بعد پل صراط کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا. یہ ان کوتاہیوں کی سزا ہے جو اس کو ملے گی. وہ اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو معاف کر چکا. تو دیکھیں ایک بندے کو کتنے کڑے حساب کا سامنا ہے کتنے کڑے. تبھی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. کیا انسانو اللہ سے ڈر جاؤ اور خوب کھلی آنکھوں سے دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تاکہ ان سارے مراحل سے سرخرو ہو کر گزر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. استقامت کے بڑے فضائل ہیں جو قرآن نے بیان کیے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ. فرشتے ان پر اتریں گے موت کے وقت اور ان کو خوشخبری دیں گے کہ تم پر کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اور جنت کو لے کر خوش ہو جاؤ. تو ضروری ہے کہ بندہ اہل استقامت سے ہو. یہ اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر بہت ہی شدید ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند قرار دیتا ہے اللہ اس سے ملنا بھی ناپسند فرماتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کل یکرہ الموت, کہ موت کی کراہت تو ہر دل میں ہے, ہر شخص موت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. انبیاء صحابہ کرام بعض اوقات دو دو درہم پہن کر میدان جہاد میں جاتے تھے, لوہے کے خوت پہن کر تاکہ موت سے بچ سکیں. تو موت کون پسند کرتا ہے, تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے بعد انسان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اب وہ شخص چاہتا ہے کہ جلدی مر جاؤں اور اپنے رب سے جا ملوں, اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور بعض لوگوں کو فرشتے جہنم کی وعید سناتے ہیں, اب وہ موت سے اور متنفر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے جو ہے وہ ناپسندیدگی فرماتا ہے. یہ استقامت کا نتیجہ کہ ملائکہ کا نزول اور جنت کی بشارتیں اور ہر قسم کے خوف سے ہر قسم سے کے غم سے محفوظ رہنے کی نویدیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے. بڑی عمدہ اور بہترین دوستی ہے یہ. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اب اس جنت میں جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی, جو چاہو گے وہ حاصل ہوگا, جو تمنا ہوگی وہ عطا ہوگی, جو چاہو گے وہ پورا ہوگا. نزل من غفور الرحیم, اور سب سے بڑھ کر غفور الرحیم کی مہمان نوازی. اس مہمان نوازی کی تفسیر علماء نے مفسرین نے اللہ کے دیدار سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دے گا, اپنی زیارت چہرے کا دیدار عطا فرما دے گا, اور جنت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرما دے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل استقامت سے ہوں. اگر استقامت ہوگی عقیدے میں, عمل میں, اخلاقیات میں, رزق کے تکسب میں, حقوق العباد میں, یہ استقامت جو ہے وہ کام آ رہی ہے, حتیٰ کہ انسان کی موت کا وقت آ گیا, فرشتوں کا نزول اور بشارتیں, اور اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر انتہائی آسان ہو جانا, سب یہ سب استقامت کے رہین منت ہے. تو استقامت کی کوشش کرنی چاہیے, اپنے آپ کو سیدھا کر لیجیے تیر کی طرح, اس میں کوئی کجی نہ ہو, یہ کجی نقصان دہ ہوگی. یہ استقامت کا لفظ پورے دین کا محور نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل استقامت ہونے کی توفیق عطا فرما دے, دلوں میں استقامت پیدا فرما دے, ایمان اور عقیدے کی استقامت عطا فرما دے, حقوق کی استقامت عطا فرما دے, تمام امور میں جہاں استقامت مطلوب ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. ایک ساتھی فیض محمد, ان کے لیے دعا کی درخواست کی بھیجی گئی ہے, اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے, اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر إخواننا في كل مكان, اللهم انصر إخواننا في برما, اللهم انصر اخواننا في اراكان، اللهم انصر اخواننا في كل مكان، اللهم انصر في سوريا، اللهم انصر في فلسطين، اللهم انصر في اليمن، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ حكومة الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم انصر اخواننا في كشمير، اللهم انصر اخواننا في افغانستان وفي كل مكان نصرا مؤزرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.